الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تبارك وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. آج کی نشست کا جو موضوع مقرر کیا گیا ہے وہ ہے نیک گھرانہ. گھر کیا ہوتا ہے, گھر کی اہمیت کیا ہے, گھر والوں کے رشتوں کی اہمیت کیا ہے, اصل رشتہ کون سا ہے, اصل گھرانہ کون سا ہے, ان موضوعات پر انشاءاللہ تعالی اس ایک عنوان کے تحت ہم کلام کریں گے. انسان کے بارے میں ایک رائے ہے کہ لفظ نسیان سے بنا ہے. نسیان کہتے ہیں بھول جانے کو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اول الناس اول ناسن, پہلے ہی انسان پہلے ہی بھول جانے والے تھے, یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہو گئی تھی. تو ایک رائے کہ انسان کا لفظ نسیان یعنی بھول جانے سے بنا. نسیان ایک درجے میں اچھی بات بھی ہے اور بہت سارے اعتبارات سے درست بھی نہیں ہے. یعنی یاد ماضی عذاب عرب چھین لے مجھ سے حاودہ میرا, تو بھول جانا کبھی تو یہ نعمت ہے, ورنہ ماضی کا ہر صدمہ ہر نقصان ہر کوئی المناک قصہ یا واقعہ ہمیشہ یاد رہے تو انسان جی نہ سکے. لیکن ہر مرتبہ نسیان اور ہر مرتبہ بھول جانا کوئی اچھی بات نہیں ہے. خاص طور پر انسان اپنی اوقات کو بھول جائے اور اس بات کو بھول جائے کہ وہ بندہ ہے اور معبود کی بندگی کے بجائے اپنے نفس کا بت بنا کر اس کی پیروی میں لگ جائے تو زندگی برباد ہے آخرت کے اعتبار سے. بہرحال دوسری رائے ہے کہ انسان کا لفظ یہ بنا ہے انس سے. انس محبت کو افیکشن کو کہا جاتا ہے. تو انسان کے بارے میں انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ سوشل اینیمل ہے. لفظ اینیمل کو ایک طرف کر دیں لیکن سوشل کا مطلب ہے کہ وہ سوشلائزیشن چاہتا ہے, اکیلے میں تنہائی میں اس کے لیے رہنا ممکن نہیں ہے. مثلا بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں اور کچھ گھنٹے بعد سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے, اور انسان کا بچہ 8-10 مہینے لیٹا ہی رہتا ہے, پڑا رہتا ہے, کروٹ بھی نہیں لے سکتا. باقی چیزیں تو دور کی بات ہے کہ وہ بچے بھی بیٹھے ہیں, ڈائپر کا مسئلہ اور اسٹول کا مسئلہ اور یورین کا مسئلہ اور کھانے کا مسئلہ تو دور کی بات ہے. انسان کا بچہ چند مہینے تو بیچارہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا, اتنا کمزور ہے, اتنا اس کو دوسروں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اس سے کہا جاتا ہے کہ انسان سوشل اینیمل ہے, یہ اکیلے نہیں رہ سکتا, آئسولیشن میں نہیں رہ سکتا, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مل جل کر رہے. اس اعتبار سے گھرانوں کا ہونا, سوسائٹی کا ہونا, معاشروں کا ہونا یہ انسانی ضرورت ہے, انسان کا انسانی فطرت کا تقاضا ہے. اور اللہ ہمارا خالق ہے اور اللہ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا وہ دین فطرت ہے, اور اس دین نے ان پہلوؤں کے اعتبار سے انسانوں کے لیے رہنمائی کا سامان کیا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ گھر کی ضرورت کیوں ہے. یہ دنیا کے گھر کی بات ہو رہی ہے, اصل تو بات ہوگی بعد میں آخرت کے گھر کی جو اصل گھر ہے, لیکن دنیا کا گھر بھی اس لیے ضروری ہے کہ انسان آئسولیشن میں نہیں رہ سکتا, وہ انس چاہتا ہے, محبت چاہتا ہے, افیکشن چاہتا ہے, سپورٹ چاہتا ہے, تعاون چاہتا ہے, اور اس کی ضروری ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مل جل کر رہے, اکیلے میں تنہائی میں نہ رہے. اگلی بات, اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے اس نے انسان کو پیدا کیا, اور وہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ عالم من خلق, کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا. اس لیے اس خالق نے انسان کی اس حاجات کو پورا کرنے کے لیے گھر کے حوالے سے بہت سادہ رہنمائی قرآن حکیم میں اور اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں عطا فرمائی. اور اگر آج آپ غور کریں تو دنیا میں محنت اشیاء پر زیادہ ہے, افراد پر نہیں. آج دنیا میں محنت چیزوں پر زیادہ ہے, افراد پر نہیں. ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے بھی پیسہ ہے, تحفے تحائف ہیں, خرچے ہیں, سکون و راحت کے سامان ہیں, اس پر تو زور ہے، لیکن انسان جو رسپیکٹ چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، وقار کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اس کی عزت نفس بھی ہوا کرتی ہے، اس کو راحت کی ضرورت ہے، اس کو سکون کی ضرورت ہے، اس کو محبت کی ضرورت ہے، اس کو وقت دینے کی ضرورت ہے، ان اعتبارات سے افراد پر محنت نہیں. عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبیوں اور انبیاء علیہ السلام کی محنت افراد پر تھی، آج اکثر محنت اشیاء پر ہو رہی ہے، گیجٹس پر ہو رہی ہے، آلات پر ہو رہی ہے، آسائشوں پر ہو رہی ہے، افراد پر نہیں ہو رہی. تو اللہ رب العالمین نے نہ صرف یہ کہ گھر کے حوالے سے رہنمائی دی، بلکہ گھر والوں کے حوالے سے رہنمائی دی، پھر ایک ایک گھر کو، اس کے افراد کو مزید ایکسٹینڈڈ رشتوں کے ذریعے سپورٹ عطا کی ہے، جن کو ہم رحمی رشتے کہتے ہیں. اور ایک ایک فرد، جیسے بچے کا ذکر ہوا، وہ 8-10 مہینے کروٹ لینے کے قابل بھی نہیں ہے، تو اس کو ماں باپ بھی دیے ہیں، اس کو بہن بھائی بھی دیے ہیں، اس کو دادا دادی بھی دیے ہیں، اس کو نانا نانی بھی دیے ہیں، اس کو چاچو اور پھپھو بھی دیے ہیں، اس کو خالو اور ماموں بھی دیے ہیں، اور قریبی رشتے دیے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب الہامی تعلیم پر عمل ہو، یعنی نکاح کا بندوبست ہو تو گھر بنے گا، گھر بنے گا تو رشتے قائم ہوں گے، زوجین شوہر بیوی کا رشتہ ہوگا، کل اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائے گا تو یہ اولاد کا ایک ڈائمنشن ہو جائے گا گھر میں رشتے کے اعتبار سے، اور یہ شوہر بیوی ماں باپ بن جائیں گے. اس اولاد کے درمیان رحمی رشتہ ہوگا، بہن بھائی کا حق بھی رکھ دیا گیا، اوپر دادا دادی ہوں، نانا نانی ہوں، ان کا حق رکھ دیا گیا. مزید رشتوں کا ذکر ہوا، چاچا ہے، پھپھو ہے، خالو ہے، ماموں ہے، ان کے بھی حقوق رکھ دیے گئے. یہ ایک ایک انڈیویجول کو اللہ تعالیٰ اور سپورٹ دینا چاہتا ہے. سپورٹ دینے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اور ہم جانتے ہیں اولاد کی کفالت باپ کے ذمے ہے، عورت پر اللہ نے معاش کی ذمہ داری نہیں ڈالی، اولاد کی کفالت باپ کے ذمے ہے. اگر کسی شخص کے ابا کا انتقال ہو گیا، بچے یتیم ہو گئے، تو معاشرے کو بھی یتیموں کے ساتھ بھلا سلوک کرنے کو کہا گیا، اور یہ بچے اول اول باپ کی طرف سے کوئی اگر رشتہ دار، اگر بھائی بڑا ہے تو اس کی زیر کفالت آئیں گے، اگر دادا ہے تو اس کی زیر کفالت آئیں گے، اگر چچا تایا تو اس کی زیر کفالت آئیں گے. اسی طرح اگر یہ خاتون ہے، اگر اس کے والد ہیں تو وہ والد کے زیر اثر رہے گی، والد کے ذمہ کفالت ہے. شادی ہو جائے تو شوہر کے ذمہ ہے، اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، والد ذمہ دار زندہ ہے تو والد کی طرف آ جائے گی، والد نہیں تو بھائی کی طرف آ جائے گی، بھائی نہیں تو باپ کی طرف سے رشتے دار کی طرف، دادا یا چچا تایا کی طرف جائے گی. اگر ادھر سے رشتے دار مرد رشتے دار نہیں تو ماں کی طرف دیکھا جائے گا، نانا ہوگا، ماموں ہوگا، اس کی طرف جائے گی. یہ اگر انتہائی قریبی محرم رشتے دار نہیں، تو اس سے اگلے اسٹیپ میں جو اس کے رشتے داروں گے ان کی طرف جائے گی، اس کی کفالت کی ذمہ داری. یہ بھی نہیں تو مسلمان ریاست ہوگی، اس کی ذمہ داری ہوگی، اور اگر مسلمان ریاست نہیں تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی. اس سے کہ اسلامی ریاست کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا مسلمانوں کے ذمہ لازم قرار دیا گیا. یہ میں پروٹیکشن کی بات کر رہا ہوں، کفالت کی بات کر رہا ہوں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں ان رشتوں کو ہمیں عطا فرما کر اس پہلو سے بھی ہمارے لیے زندگی کو آسان فرمایا، اس نقطے کی طرف توجہ دلا رہا. صبح ایک جگہ خطاب تھا، ایک آیت کا میں نے اشارتاً حوالہ دیا تھا، آپ سورۃ النور پڑھیں. سورۃ النور کے آخری رکوع میں ایک آیت کریمہ خاص تناظر میں ہے، شان نزول کی واقعات اپنی جگہ پر. وہاں پر اللہ تعالیٰ 10 رشتوں کو بیان فرماتا ہے، تم پر کوئی حرج نہیں، تم اپنے باپ کے گھر سے، ماں کے گھر سے، بھائی کے گھر سے، بہن کے گھر سے، چچا کے گھر سے، پھپھو کے گھر سے، خالہ کے گھر سے، ماموں کے گھر سے، دوست کے گھر سے کھاؤ، کوئی حرج نہیں. اتنے سارے گھر گنوائے. یہ وہاں ہوگا جہاں نکاح کا بندھن باندھا جائے، جہاں گھر بنتا ہوگا، جہاں خاندان وجود میں آتے ہوں گے. ٹھیک ہے، آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، کچھ معاشروں میں تو نکاح کا انسٹیٹیوشن اور ادارہ ختم ہو گیا نا، اور کئی ایک علاقوں میں، معاشروں میں، ممالک میں نکاح کے برعکس زنا کے دھندوں کی طرف رائج ہو رہی ہے دنیا. تو اگر زنا کے دروازے کھولیں گے تو ہے ہی حرام، سزا تو ہے ہی ہے اللہ کی طرف سے، انسان اپنے لیے بھی مصیبت گھڑتا ہے اس کے اندر. تڑپتے ہوئے بوڑھوں کو دیکھ لیں، پستی ہوئی عورتوں کو، بوڑھوں کو دیکھ لیں، کیا زندگی بیچاروں کی اجیرن ہوتی اولڈ ہاؤسز کے اندر، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کا دین گھر کو اہمیت دیتا ہے. ایک اور انداز سے دیکھیں، قرآن حکیم میں سب سے زیادہ ہدایات افراد کے لیے آئی ہیں، فردن فردن، ہر ہر شخص کے لیے، کیونکہ قرآن حکیم کا اصل موضوع ہے انسان، انسان کی ہدایت، یہ قرآن کا اصل موضوع ہے. تو سب سے زیادہ ہدایات نمبر آف انسٹرکشنز قرآن حکیم میں ایک ایک فرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، خواہ وہ عبادات کا تقاضا ہو، حقوق العباد کا تقاضا ہو، اخلاقیات کا تقاضا ہو، وہ معاملات کا تقاضا ہو، لین دین کے معاملات ہو، ایک ایک فرد کے لیے سب سے زیادہ ہدایات. اور فرد کے بعد اگلی منزل اجتماعیت کی پہلی سیڑھی وہ گھر ہے. سیاست کے لیے، معیشت کے لیے، عدالتی امور کے لیے، بین الاقوامی معاملات کے لیے ہدایات کی تعداد کم ملے گی قرآن حکیم میں، مگر ان سب سے زیادہ ہدایات کی تعداد گھر کے معاملات کے حوالے سے قرآن حکیم میں آپ کو مجھے ملیں گی. یہ تو اس موضوع کی تمہید کے حوالے سے چند باتیں تھیں کہ انسان کے لیے گھر کتنا اہم ہے، اور اللہ کا دین اس گھر کو کس قدر اہمیت دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ایک بندے کو ظاہری اسباب کے تحت کس قدر پروٹیکشن دیتا ہے ان رشتوں کے ذریعے جو گھروں کے بننے کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں. البتہ میں نے عرض کرنا چاہا، جن معاشروں میں یا جن علاقوں میں یا جن لوگوں میں نکاح کا ادارہ ختم ہو رہا ہے، وہاں زندگی اجیرن ہے، مصیبت میں ہے. زنا کی سزا شریعت نے مقرر کی، آخرت کا عذاب اپنی جگہ پر ہے، مگر اس دنیا میں بھی ان لوگوں کی زندگی اجیرن ہے کہ جن کے ہاں خاندانی نظام یا تو نہیں ہے یا وہ تباہی کا شکار ہو رہا ہے. اور اس کا اعتراف، اس کا ادراک ان لوگوں کو بھی ہے جن کو ظاہری اسباب کے تحت جو یہ دنیا چل رہی ہے اس میں دنیا کی سپر پاور کہا جاتا ہے. صبح خطاب میں نے ذکر کیا تھا کہ کبھی بل کلنٹن نے کہا تھا، امریکی صدر نے، کہ عنقریب ہماری قوم کی عظیم اکثریت ان بچوں پر مشتمل ہوگی، دوز ہو آر بورن آؤٹ آف ویڈ لاک، جو نکاح کے بندھن کے بغیر دنیا میں وجود میں آتے. بش نے کہا تھا خدا کے واسطے شادیاں کرو، گھر بناؤ. امریکی صدر کہہ رہے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس کے اندر. اور بارک حسین اوباما نے کہا تھا اس کے بعد کہ بہترین معاشرے کے لیے بہترین گھرانوں کی ضرورت ہے، خدا کے واسطے گھروں کو مضبوط کرو تاکہ معاشرے مضبوط ہوں، اور معاشرے مضبوط ہوں گے تو امریکہ مضبوط ہوگا. اسپیس وار کے لیے تیار ہیں، دنیا 50 مرتبہ تباہ ہو جائے اتنی ایٹمی صلاحیت لے کر بیٹھے ہوئے، مگر ان کے صدور کو، امریکی پریزیڈنٹس کو اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں خطاب کرنے پڑتے کہ شادیاں کرو، گھر بساؤ، گھروں کو مضبوط کرو تو ہمارا معاشرہ مضبوط ہوگا، تو امریکہ مضبوط ہوگا. یہ ادھر سے آ رہا ہے، جدھر سے آنے والی باتوں کو آج مسلمانوں کی ایک عظیم اکثریت مستند سمجھتی ہے. مستند ہے ان کا فرمایا ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو موضوع کی اہمیت کے حوالے سے چند باتیں. اب موضوع صرف گھرانہ نہیں ہے، موضوع ہے نیک گھرانہ. تو نیک کس سے کہتے ہیں ہم جانتے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے نیکی کے تصورات بھی بڑے محدود ہو گئے. ہمارے نیکی کے تصورات بھی بڑے محدود ہو گئے. بڑا سوم و صلات کا پابند ہے، نماز روزے کا پابند ہے، سود کماتا ہے، رشوت خور بھی ہے، دو نمبر کا بیچ کر ایک دو نمبر کا بیچتا ہے، ایک نمبر بتا کر قسم اٹھا کر، بہنوں کا حصہ بھی دبا کر بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ بھی کیا ہوا ہے، رشتے بھی کاٹ کر بیٹھا ہوا ہے، قرض لے کر بھی بھاگا ہوا ہے، ہے نمازی، ہے بڑا پرہیزگار. یہ ہمارا نیکی کا تصور ہے، اللہ کے دین کا نہیں ہے. یہ قرآن حکیم فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں، ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 میں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو ایک حصے کو نہیں مانتے، کچھ احکام پر عمل کرتے ہو کچھ پر عمل نہیں کرتے، یہ تم تقسیم کر رہے ہو. نماز کا حکم تم نے لے لیا، اچھی بات ہے، روزہ تم نے رکھا، بہت اچھی بات ہے الحمدللہ، صدقہ خیرات کر تو اچھی بات ہے، تلاوت قرآن پاک کر تو بہت اچھی بات ہے، یہ بھی اللہ کے تقاضے ہیں، لیکن سود خوری اگر کر رہے ہو، رشوت میں مبتلا ہو، گھر میں بے پردگی ہوتی ہو، گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دیوس ہے وہ شخص جس کے گھرانے کی عورتیں بے پردہ گھومتی اور اس کو کچھ بھی نہ ہوتا ہو. دیوس کہتے ہیں اگر ترجمہ کریں تو بے غیرت کو، بے غیرت، بے حیا، بے شرم. یہ حدیث میں لفظ بخاری شریف میں، دیوس ہے وہ شخص جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہوں اور اس کو کچھ بھی نہ ہوتا ہو. اسی طرح بے پردگی بھی چلتی رہے، شرم و حیا کا جنازہ بھی نکلتا رہے، مسلمان کی اور ہندو کی شادی میں کوئی فرق بھی نہ ہو، سوائے کہ مولوی صاحب سے نکاح پڑھوا کے دعا کروا لی، ادھر جنتر بندر پڑھوا لیے، باقی وضع میں تم ہونا سارا تو تمدن میں ہنود، یہ ہے وہ مسلمان دینے جے کا شرمائے یہود۔ وہ سارے دھندے جو ہندو کی شادیوں میں چلے مسلمانوں کے بھی چلتے ہیں، نماز ہے، نمازی سوم و صلات کے پابند۔ یہ بگڑا ہوا تصور نیکی کا ہمارا، یہ ہمارا ہوگا، یہ اللہ کی کتاب کا نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کا تصور نہیں نیکی کا۔ اللہ کے دین کا تصور نیکی تو پوری زندگی پر پھیلا ہوا ہے، اس میں ایمانیات کا تقاضا ہے۔ بڑی پیاری آیت ہے، بڑی جامع آیت ہے، بڑی معروف آیت ہے قرآن حکیم کی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 177، سورۃ البقرہ آیت نمبر 177، آیت البر کا عنوان اس کو دیا گیا، نیکی کی حقیقت والی آیت۔ وہاں ایمانیات کا بیان بھی ہے، نماز زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے، انسانی ہمدردی کے تحت لوگوں پر خرچ کرنے کا بیان بھی ہے، اپنے وعدے کو پورا کرنے کا ذکر بھی ہے، صبر کا تقاضا بھی ہے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کے لیے صبر کرنا پڑے گا، غصے کو پی جانا اور قصوروار کو معاف کر دینا، اس کے لیے صبر چاہیے نا، تو صبر کرنے کا ذکر بھی ہے۔ اور یہ ساری باتوں کے بعد ایمانیات کا بیان، انسانی ہمدردی کا بیان، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے کا بیان، نماز زکوٰۃ کا تذکرہ، وعدے کو پورا کرنے کی بات، عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرنے کے صبر اور ڈٹے رہنے کا معاملہ۔ اس کے بعد قرآن حکیم فرماتا ہے وحین البس، اور وہ جنگ کے موقع پر بھی صبر کرتے ہیں، جنگ کے موقع پر بھی صبر کرتے ہیں۔ اور اللہ کا کلام فرماتا ہے ایمان والوں کی تو جنگ بھی ہوتی، اللہ والوں کی جنگ بھی ہوتی ہے، نبیوں کی جنگ بھی ہوتی، سبحان اللہ۔ نیک گھرانہ موضوع ہے نا قرآن حکیم میں، سورہ آل عمران آیت نمبر 146 میں ذکر آیا وَكَأَيِّ مِن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ہی انبیاء ایسے گزرے جن کے ساتھ ربیون اللہ والوں نے مل کر جنگ کی ہے، کتنے ہی انبیاء ایسے گزرے جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جنگ کی ہے، اور جب جنگ کے میدان سجے تو وہ کمزور نہ ہوئے، وہ دبے نہیں، بلکہ انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اور اللہ کی کتاب بتاتی ہے، دور نبوی کے تعلق سے بتاتی ہے، قتال کے میدان حضور کے دور میں سجے صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کریم فرماتا ہے، ایمان والوں سے فرماتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 39 میں وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ ہاں ایک نقطہ سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم بھی دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم بھی دیا ہے، جنگ کا حکم بھی دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو احکامات عطا فرمائے وہ شرائط کے ساتھ ہیں۔ نماز کا حکم ہے نا کہ 24 گھنٹے نماز ادا کرنی مقرر اوقات میں، 2 سال کے بچے پر بھی فرض ہے، نہیں نہیں بالغ ہو کا پھر فرض ہوگی، ایسے ہی ہے نا جی۔ زکوٰۃ کا حکم بالکل نماز کے ساتھ ہے، اور نماز تو روزانہ 5 مرتبہ، تو زکوٰۃ بھی روزانہ 5 مرتبہ ہے، نہیں نہیں زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ، زکوٰۃ ہر ایک نے دینی، نہیں صاحب نصاب نے۔ حکم ہے نماز کا بھی، حکم ہے زکوٰۃ کا بھی، شرائط پوری ہوں گی تو نماز بھی فرض، شرائط پوری ہوں گی تو زکوٰۃ بھی فرض، شرائط پوری ہوں گی تو قتال کرنا بھی فرض ہو جائے گا۔ ہمارے بعض لوگوں نے جو ڈیفینسو موڈ اختیار کر لیا، اب تو بیان بھی نہیں کرتے، غلط کام ہے۔ ڈیفینسو نہ ہو، غیروں کے پریشر کی وجہ سے حکم بیان کرے، قتال کا حکم ہے مگر شرائط پوری ہوں گی تو۔ اور یہ قتال نہیں کہ مسلمانوں کی گردنیں اڑانا شروع کر دو، مسلمانوں کو مارنا شروع کر دو، بم بلاسٹ کرنا شروع کر دو، مسلمانوں کو اڑانا شروع کر دو، ہم اس کی نفی کرتے ہیں، مگر اس کی نفی کرنے میں کوئی قتال کی نفی نہ کرے۔ قتال تو محمد مصطفیٰ نے بھی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیارے صحابہ نے کیا ہے، انہوں نے جانیں پیش کی اللہ کی راہ میں، تو اعتدال کی بات ہو، غیروں کے پریشر میں آ کر اللہ کے واضح حکم کا انکار ہی نہ کرنے کی رویش پر آ جائیں، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اپنے نیکی کے تصورات ہیں اور بڑے بگڑے ہوئے تصورات ہیں۔ یعنی پہلے کبھی مثال دی جاتی تھی، جیب کترے ہوتے تھے نا جیب کاٹنے والے، اب تو بڑے پروفیشنل وہ ہو گئے، لیکن پہلے ان میں بھی ایمانداری تھی۔ کیا مطلب؟ ایک گاڑی چلی صدر سے اور وہ پہنچ گئی سولجر بازار، یعنی بس کی بات کر رہا ہوں، تو جو صدر سے جیب کاٹنے والا چلا تھا، جیسے ہی گاڑی سولجر بازار کے علاقے میں داخل ہوتی ہے اب وہ جیب نہیں کاٹتا۔ کیوں؟ کہتا ہے یہ میرے ایمان کے خلاف ہے، میرا علاقہ کون سا ہے؟ صدر کا، میں سولجر بازار میں گاڑی پہنچ جائے گی یا فیڈل ایریا کی حدود میں داخل ہو جائے گی تو میں وہاں جیب نہیں کاٹوں گا، یہ جیب کاٹنے والوں کی دیانت تھی پہلے۔ فلمیں ڈراموں میں ناچ گانے کرنے والے اور والیاں ان کا بھی تصور رہا ہے محرم کے 10 دن میں شوٹنگ نہیں ہوگی. سنا آپ لوگوں نے؟ بھائی نہیں 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 یہ منع ہے بھائی, اس مہینے کا احترام کرنا ہے, محرم کے 10 مہینوں میں شوٹنگ نہیں ہوگی, باقی برا سال چلتی رہے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اپنے اپنے تصورات لوگوں نے بنا رکھے. ارے میں اتنا لوٹتا ہوں اگر تو میں رمضان شریف میں شام میں افطار بھی تو کراتا ہوں. بھائی تو لوٹنا چھوڑ دے, اللہ تجھے ثواب ایسے دے دے گا, بے شک تو افطار نہ کرا, لیکن حرام کی کمائی سے افطار کرانے پر ثواب کی امید رکھنا یہ غلط فہمی ہے. میری بات تلخ ہے مجھے معلوم ہے, مگر کیا کریں, یہ تصورات لوگوں نے بنا رکھے ہیں. تو یہ اپنے اپنے تصورات ہیں ہمارے, اللہ کے تصورات, اللہ کے دین کے تصورات نیکی کے بارے میں ایسے نہیں. اور اس آیت کریمہ کا مطالعہ کرنے کی میں آپ کو دعوت دوں گا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 177, ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑی وضاحت سے اس کو بیان فرمایا, منتخب نصاب کے ہمارے دروس ہوتے ہیں ان میں, اور کئی مفتیان کرام نے یا ہمارے مفسرین نے, مفتی شفیع صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ, دیگر بزرگوں نے اس آیت کو بڑی وضاحت سے بیان کیا, جس کو ہم آیت البر, نیکی کی حقیقت کے بیان والی آیت کہتے ہیں. اور اس آیت میں اللہ نے نیکی کے بڑے وسیع تر تصور کو بیان فرمایا, ایمانیات کا بیان بھی, انسانی ہمدردی کا ذکر بھی, نماز و زکوٰۃ کا ذکر بھی, عبادات اور وعدوں کو پورا کرنے کا معاملہ بھی, صبر کا مظاہرہ کرنے کا معاملہ بھی, اور اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کا معاملہ بھی, اس موقع پر بھی صبر مطلوب ہے. یہ سارے کرنے والوں کو اللہ کہتا ہے اولئک الذین صدقوا, یہ سچے ہیں نیکی کے معاملے میں. اچھا جی, یہ تو ہوا آج کے موضوع کا تعارف. آج موضوع کیا ہے ہمارا؟ نیک گھرانہ. ٹھیک ہے, اب دو باتیں اور ذہن نشین رکھیں, کچھ باتوں پھر آگے توجہ کرا لیں گے. سب سے نیک گھرانہ کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ, یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. تو جس نے نیکی دیکھنی وہاں دیکھ لے بھائی, اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی دے, مردوں کو بھی دے, عورتوں کو بھی دے, بچوں کو بھی دے, ہمارے گھرانوں کو توفیق دے, ہم وہاں سے رہنمائی لیں. نہیں نہیں, اللہ کے رسول تو بہت بڑے, وہ بھائی اللہ کے بعد سب سے بڑے وہی ہیں, بعد از خدا بزرگ تو ہی, قصہ مختصر, اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات آپ کی ہے, بات قصہ مختصر ختم. لیکن کیا کریں, اللہ خود فرماتا ان کو سامنے رکھو, ان کے نمونے کو سامنے رکھو, ان کے رول ماڈل کو سامنے رکھو, تو وہاں سے رہنمائی لینی ہے. تو ایک بات آج کے موضوع کے اعتبار سے, سب سے نیک گھرانہ رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جتنا اللہ کے رسول کے گھرانے کا ذکر ہمارے ہاں ہوگا, ہمارے گھروں میں ہوگا, اور ذکر کے ساتھ آگے فکر بھی, اور فکر کے ساتھ آگے عمل میں ہم لانے کی کوشش کریں گے, ہمارے گھر نیکی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. ایک بات ہو گئی, اور آخر اس زمن میں تمہیدی بات یہ ہے, دنیا عارضی ہے, دنیا فانی ہے, دنیا چند روزہ ہے, دنیا ختم ہو جانے والی ہے. تو دنیا میں کوئی ہمیشہ کے لیے آیا نہیں ہے. کل من علیہا فان, جو کوئی بھی زمین پر ختم ہو جائے گا. کل نفس ذائقت الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو جو کوئی زمین پر ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, تو یہاں کے گھر بھی ہمیشہ کے لیے نہیں. سیدھی سی بات, بہت زیادہ بعض لوگ ہمارے بڑوں بزرگوں میں تھوڑی سینسیٹیو ہونے کا معاملہ زیادہ رہا, اٹیچمنٹ کا معاملہ. نہیں بھائی, یہ باپ دادا کا گھر ہے, یہاں سے تو ہم کوئی موو ہو ہی نہیں سکتے, چھوڑ ہی نہیں سکتے. تو جذباتیت ایک حد تک تو ٹھیک ہے, ارے باپ چلا گیا, دادا چلا گیا, تو میں بھی جاؤں گا, چھوڑنا تو ہے ایک دن بھائی. ایسی اٹیچمنٹ, ایسا سینسیٹیو ایشو بنا لینا اس کو, یہ مؤمنانہ طرز عمل نہیں ہے. کڑوی بات ہے, تلخ بات ہے, لیکن چھوڑنا ہے, کرائے کی دنیا ہے. ہم کہتے ہیں اونرشپ کا ہے, سبحان اللہ, کرائے کی اونرشپ. اور دنیا کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, دنیا کے پیپرز میں لکھا ہوا ہے, شریعت کا حکم بھی لاگو ہوتا ہے, میں مر جاؤں گا تو جو کچھ میں چھوڑے جاؤں گا پیچھے تقسیم ہونا ہے وراثت میں, یہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن کیا جو میں چھوڑ گیا وہ اونرشپ کا تھا؟ اونرشپ تو اللہ کی ہے. وللہ میراث السماوات والارض, آسمان و زمین کی میراث بالآخر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے. تو یاد رکھیے گا, یہاں کا گھر ہمیشہ کے لیے نہیں, ہر ایک نے جانا ہے. جا رہے ہیں لوگ چھوڑ کے, کتنوں کے جنازے ہم نے پڑھے پڑھائے, دفن کیے اپنے ہاتھوں سے, کل کوئی ہمارا پڑھے گا پڑھائے گا دفن کرے گا ہمیں. اصل گھر آخرت. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, حیوان ہے ہاں, اور آخرت کا گھر وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. تو دنیا میں اگر نیک گھرانہ دیکھنا ہے محمد مصطفیٰ کا دیکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ان کے تابع رہ کر اگر کسی کا گھر ہے تو اس کو دیکھ لیں. ان کے تابع رہ کر ان کی پیروی میں اگر کوئی گھرانہ ہو اس کو دیکھتے رہیں, لیکن ٹاپ آف دا لسٹ اللہ کے رسول کا گھر دیکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اصل گھرانہ ادھر کا نہیں ہے, اصل زندگی ہے ہی نہیں تو یہاں کا گھر اصل ہے ہی نہیں میرے بھائی. اصل گھرانہ آخرت کا ہے, اور اس کے نقشے قرآن کریم نے پیش کیے ہیں, وہ آخر میں ذکر کر دوں گا آپ کے سامنے. تو ہمیں ادھر کا گھر دیکھنا ہے, وہ ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. ادھر کا گھر دیکھنا ہے کہ وہ ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. ملنے کی فکر کرنی ہے ہم نے, تیاری ایسی کر رہا ہوں کہ نہیں کہ مل جائے مجھے وہ. یہ ہے اصل آخرت کے گھر کا معاملہ. یہ اب آ کر میری تمہید ایک درجے میں مکمل ہوئی. آج ہمارا موضوع ہے نیک گھرانہ. اب آئیے گھر میں داخل ہو جائیں تو ایک اور بڑا خوبصورت انالیسس بھی ذہن میں رکھیں. جیسے ایک ملک ہوتا ہے, ایک ریاست ہوتی ہے, اسی طرح گھر بھی ایک ریاست ہے. ایک ملک ہوتا ہے نا, تو اس ملک کے اندر کوئی سربراہ ہوتا ہے, اختیار کس کے پاس ہے. گھر کی بھی ایک ریاست ہے, اختیار کس کے پاس ہے. ایک ملک ہوتا ہے, اس کے اندر حکومت کے بہت سارے شعبے ہوتے ہیں. اسی طرح گھر ہے, اس کے بھی بہت سارے شعبے ہوں گے. مالیات کا ہوگا, ایکسپینڈیچرز کا ہوگا, بجٹنگ کا معاملہ ہوگا, بہت سارے شعبے. تو ایک ملک ہے, اگر مسلمانوں کا ہے تو اسلامی ریاست کے حکمرانوں کو قرآن حکیم کچھ رہنمائی دیتا ہے. تو اگر ریاست کی سطح پر کچھ رہنمائی ہے تو یقیناً گھر کی سطح پر بھی وہ رہنمائی سامنے رکھنی چاہیے. دو تین اشارے کر لیتے ہیں کہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا الذین ام مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. یہ سورہ حج کی آیت نمبر 41 ہے. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ جنہیں ہم زمین میں اختیار اور اقتدار عطا کریں گے وہ نماز قائم کریں گے. اور حکمرانوں کا نماز قائم کرنا صرف نماز ادا کرنا نہیں, نماز کا پورا نظام بنانا ہے. اور وہ زکوٰۃ دیں گے. حکمرانوں کا زکوٰۃ دینا زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے, زکوٰۃ کی وصولی جس میں عشر بھی آئے گا, اور اس کا خرچ کیا جانا ضرورت مندوں پر اور دیگر امور میں, یہ ان کی ذمہ داری. تو ریاست کے حکمرانوں کو کہا جا رہا ہے وہ نماز قائم کریں گے, وہ زکوٰۃ دیں گے, وہ امر بالمعروف نیکی کا حکم دیں گے, ونہوا عن المنکر منکر سے بدی سے روکیں گے. یہ ریاست کے حکمرانوں کے چار بڑے بڑے کام سورہ الحج کی آیت نمبر 41 میں آئے. تو گھر کی بھی ریاست ہے, گھر میں بھی نماز کا اہتمام ہونا چاہیے یعنی عبادات کا اہتمام. اور ریاست کا ایک سربراہ اگر ہوتا ہے تو گھر کا بھی سربراہ ہوگا, اس کے ذمے کے کام کروائے. اسی طرح اگر ریاست کے ذمے زکوٰۃ کی وصولی اور اس کے اخراجات کے معاملات ہیں تو گھر کا سربراہ بھی دیکھے کہ اگر اس پر گھر کے کمانے والے پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے تو اس کو خرچ کرنا, اس کو صحیح طرح ادا کرنا اور اس سے متعلقہ امور کو انجام دینا. ریاست کا حکمراں ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے گی ریاست, اور ریاست کے حکمراں فرائض اور واجبات پر عمل درآمد کے لیے کوشش کریں گے, بلکہ طاقت بھی استعمال کریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں, اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. اللہ کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کن کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا؟ جی زکوٰۃ نہ دینے والے. کبھی ہم نے سوچا کہ نماز کے حوالے سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ملتا کہ جو نماز ہی پڑھے گا جنگ کریں گے؟ کیوں؟ اس دور میں رسول اللہ علیہ السلام تک کے دور میں منافقین بھی پانچوں نمازیں ادا کرنے آتے تھے. ان کو پتا نماز ادا نہیں کریں گے تو ہمیں مسلمان ہی مانا جائے گا اور ہمارے خلاف جنگ بھی ہو سکتی ہے. تو نماز کے حوالے سے جنگ کا معاملہ نہیں ملتا, زکوٰۃ کے حوالے سے ملا. ٹھیک ہو گیا. تو ریاست اپنی طاقت استعمال کرے گی, تو گھر کا سربراہ بھی اپنی طاقت کو, اب بڑی مشکل بات لگ رہی ہے, استعمال کرے گا فرائض پر عمل درآمد کرانے کے لیے. طاقت کا مطلب مار دھاڑ نہیں ہے, ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے, مگر جیسے اور معاملات پہ گھر کے سربراہ صاحب اگر ہوں تو وہ بڑے اپنے اصولوں کے پابند ہوتے ہیں اور پابند بناتے ہیں اپنے کھانے پینے کے معاملات میں، اپنے آرام کے معاملات میں، اور بچوں کے میتھس کے نمبروں کے اعتبار سے، اور بچوں کی انگلش کے فلوئنٹ ہونے کے اعتبار سے، اور گھر کے اور معاملات کے اعتبار سے، اور اپنے ماں باپ یعنی بیگم کی ساس سسر کی خدمت کے حوالے سے، بہت سارے معاملات میں بڑے وہ اصول پسند ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کے بارے میں ہوتے ہیں، چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تو میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ایک ریاست ہوتی ہے، گھر بھی ایک ریاست ہے۔ ریاست کے سربراہ نماز کا ذکر آ گیا، زکوٰۃ کا ذکر آ گیا، نیکی کے حکم دینے کی بات آ گئی، اور بدی سے روکنے کی بات آ گئی۔ بدی کو روکیں گے؟ نہیں روک رہے، سود کے دھندے ختم کرنے کے لیے تیار ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے لوگ، بے حیائی کا طوفان اس کی اجازت دی جا رہی۔ جوائے لینڈ نامی بے حیائی پر مبنی فلم کو جاری رکھنے کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ سینسر بورڈ نے روکا، اور ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے بڑی تیزی کے ساتھ راتوں رات ایک کمیٹی اپنی کابینہ میں سے بنا دی، اور اس کابینہ کی کمیٹی نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلتا ہے، اور اجازت دے دی۔ ہاں پنجاب کے صوبے نے پابندی لگا رکھی ہے، باقی سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی لگائیں گے، بجائے اس کے کہ بدی کو روکے، بدی کی تو پروموشن ہو رہی۔ گھر میں آ جائیے، گھر میں بھی بدی کو روکنا پڑے گا، گھر میں کیا چل رہا ہے، گھر میں کیا دیکھا جا رہا ہے، گھر میں کیا سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، گھر میں ڈریس کوڈ کے معاملات کیسے ہیں، گھر میں آمدن ارننگ کے معاملات کیسے ہیں، گھر میں ایکسپینڈیچر اخراجات کے معاملات کیسے ہیں۔ ہمیں حدیث مبارک یاد ہوگی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے قدم قیامت کے دن اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک وہ پانچ سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ نمبر ایک، زندگی کہاں لگائی؟ نمبر دو، جوانی کہاں کھپائی؟ نمبر تین، مال کہاں سے کمایا؟ اور نمبر چار، مال کہاں خرچ کیا؟ اور نمبر پانچ، جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا؟ آپ کی میری زندگی کے اہم ترین سوالات ہیں۔ اب ہمارے گھروں میں سوالات کیا چل رہے ہیں؟ آئی فون 14 کتنے کا چل رہا ہے؟ یہ سوال چل رہا ہے۔ فراری کا نیا ماڈل کتنے کا آ گیا ہے؟ اور 7 کروڑ والی کتنی بک ہو گئی ہیں؟ باقی آپ کو سمجھدار لوگ ہیں، کون سی گاڑی کی بات کر رہا ہوں، کیا چل رہا ہے ہمارے یہاں؟ اور کیا پوچھے گا اللہ قیامت کے دن؟ زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا؟ یہ جواب دیے بغیر بندہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا۔ یہ میری آپ کی زندگی کے اہم ترین سوالات ہیں۔ یہ ریاست کی بھی ذمہ داری، ریاست کے سربراہوں کی، سربراہ کی، یہ گھر کے سربراہ کی بھی ذمہ داری۔ ایک اور نقطہ، ریاست کی سربراہی پہ ٹاپ پر ایک ہوتا ہے، جیسے ہمارے سو کالڈ ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر چیف ایگزیکٹو کون ہے؟ وہ پرائم منسٹر ہے۔ منسٹرز بہت سارے ہیں، زیادہ ہی ہیں، 50+ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پرائم منسٹر ایک ہے۔ اسکول ہوتا ہے، ٹیچرز بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن پرنسپل ایک ہوتا ہے۔ کمپنی ہے، ڈائریکٹرز بہت ہوں گے، لیکن ایم ڈی ایک ہوتا ہے۔ اور اس کائنات کا چلانے والا بھی ایک اکیلا اللہ ہے۔ اس توحید کا اظہار اللہ ہر طرف دیکھنا چاہتا ہے، اور ہم دنیا میں دیکھتے بھی ہیں۔ امام جماعت کی نماز ہو رہی، امام ایک ہوتا ہے، دو ہوں گے تو جماعت ہو سکتی ہے؟ کبھی سسٹم چل ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح گھر کی سربراہی بھی ایک کے پاس ہوگی، دو کے پاس ہوگی تو کیوس ہو جائے گا، انتشار ہو جائے گا۔ اور وہ سربراہی اللہ نے کس کو دی ہے؟ مرد کو دی ہے۔ سورہ نساء کی آیت 34، مردوں کو تو یاد ہے، عورتوں کو بھی یاد ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر کیا ہیں؟ قوام ہیں۔ اس کا ترجمہ لوگ حاکم بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نگران بھی کرتے ہیں، ذمہ دار بھی کرتے ہیں، منتظم بھی کرتے ہیں، سب ٹھیک ہے، بس یہ یاد رہے کہ فائنل اتھارٹی مرد کو اللہ نے دی ہے۔ کس معنی میں؟ گھر کا نظام چلانے کے لیے۔ ہاں، ہمارا تہذیب کا، ہماری تہذیب کا ایک جملہ ہے، بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو جو بڑا ہوتا ہے اس کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا ہے، درگزر کے اعتبار سے، معاف کر دینے کے اعتبار سے، برداشت کرنے کے اعتبار سے، صبر کرنے کے اعتبار سے، یہ تو اس کا تقاضا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اتھارٹی ٹاپ پر اللہ نے مرد کو دی ہے، قوام بنایا، تاکہ گھر کا نام، گھر کا نظام اسموتھلی چل سکے۔ اور گھر میں کفالت کی ذمہ داری مرد پر ڈالی، عورت پر نہیں۔ آج جو عورت کی تذلیل کر کے اس کو سڑک پر لا کر کھڑا کر دیا گیا، گورباچوف جیسا شخص بھی کہہ گیا کہ ہم ایک ایسی تحریک چلانا چاہتے ہیں کہ جس عورت کو، گورباچوف یو ایس ایس آر کا آخری صدر تھا، اب تو ہمارے یعنی 20-25 برس والے جو ساتھی ہوں گے، بچوں کو تو شاید پتہ بھی نہ ہو، یو ایس ایس آر نامی کوئی شے زمین پر ہے، اس کا پریزیڈنٹ، اس نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسی تحریک چلانی چاہیے جس عورت کو سڑک پر لا کر ہم نے کھڑا کیا اس کو اس کے اصل مقام گھر تک کیسے پہنچایا جائے. جب گورباچوف کا ذکر آتا ہے, یو ایس ایس آر کا ذکر آتا ہے, اس کوٹیشن کا ذکر آتا ہے, فوراً قرآن حکیم کی آیت کریمہ مجھے یاد آتی, آپ میں سے بھی کچھ کو یاد آئی ہوگی, سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے, وقرن فی بیوتی کن, اپنے گھروں میں قرار پکڑو. یہ دیکھیں بچوں کو بھی یاد ہے ماشاء اللہ, اچھی بات ہے. ان کو قرآن الفاظ کے ساتھ بھی یاد ہو اور معانی کے ساتھ مفہوم کے ساتھ بھی یاد ہو, سبحان اللہ, نور علی نور والی بات ہوگی. تو گورباچوف کیا کہتا ہے, گھر, عورت کا اصل مقام گھر, اور وہ ہوم میکر ہے, سبحان اللہ, اور وہ جنریشنز کو درست کرنے والی ہے. نیپولین سب کو سمجھ میں آتا ہے, نیپولین نے کہا تھا تو مجھے بہترین مائیں دو, میں تمہیں بہترین قوم دینے کو تیار ہوں. نیپولین سمجھ آ رہا ہے, مسلمان کہہ رہے سمجھ میں نہیں آ رہی, اللہ کی تعلیم بیان کرے سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کو. بہرحال تو اللہ نے سربراہ مرد کو بنایا. پھر اسی طریقے پہ میں نے اشارتاً بات کہی تھی, ایک ریاست ہوگی, اس کا آمدن کا معاملہ, اس کے اخراجات کا معاملہ, وہ سوال کے اندر بات آ گئی, کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. حرام کے ٹکڑوں پر پلنے والا جسم جہنم کا مستحق ہے, وہ جنت میں داخل نہ ہوگا, اللہ کے رسول نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ نگاہ رکھنا, پہلے ہم وہ دور دیکھتے تھے, ہمارے والد صاحب ہمیں بتاتے تھے, وہ خود بھی پاکستان کسٹمز میں تھے, ویسے ہمارے دادا بھی کسٹمز میں تھے, ٹھیک ہے, اللہ کا فضل ہے کہ دونوں انتہائی ایماندار تھے الحمدللہ, اللہ ان دونوں کے درجات کو بلند فرمائے, اور اللہ نے کچھ دین پر بلکہ بہت فضل فرمایا. تو دین پر آنے کی ایک بہت بڑی وجہ, اللہ کا فضل تو سب سے اوپر ہے, وہ رزق حلال جو وجود میں باپ نے ڈالا ہے الحمدللہ اس کی برکت ہے, انتہائی درجے کے ایماندار. اور ہم نے اپنے باپ سے, اپنے والد سے, اپنے گھر والوں سے, اپنے بڑوں سے, باپ دادا کہنا چاہ رہا تھا, یہ جملے سنے, بیٹا وہ فلاں گھر سے پانی بھی نہیں پینا ہے, وہاں حرام کی کمائی آتی ہے. اب یہ جملے آتے ہیں کہیں سننے میں؟ اب وہ دور ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف کی حدیث, وہ وقت آئے گا کہ بندے کو فکر نہیں ہوگی کہ جو کھا رہا ہے, کما رہا ہے, وہ حلال کا ہے یا حرام کا. تو نتائج بھی ویسے ہی سامنے آئیں گے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, اس میں انفلوز بھی آؤٹ فلوز بھی ہیں, اس میں انکم بھی اور ایکسپینڈیچرز بھی ہیں. کمانے میں حلال کمانا, حرام نہیں کمانا, کم پہ گزارا ہو جائے, جتنا مقدر میں مل کر رہے گا اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرما دے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سکھانے والی باتیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بچہ جب ماں کے بطن میں 4 مہینے کا ہوتا ہے, بچہ جب ماں کے بطن میں 4 مہینے کا ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے فرشتہ بھیجا جاتا ہے, اس کے اندر روح میں سے پھونکا جاتا ہے, اور چند باتیں طے کر دی جاتی ہیں, یہ بھی کہ اس کا رزق کتنا ہوگا. سٹرگل کریں گے, محنت کریں گے, ملنا اتنا ہے جتنا مقدر میں ہے. اب اختیار مجھے دیا ہے اللہ نے, اور چوائس بھی, چاہو تو حرام سے کماؤ, چاہو تو حلال سے, حرام میں منہ ڈال کے زیادہ نہیں کما سکتے, اتنا ہی ملے گا جتنا مقدر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے طے کر دیا. ہر بندہ میں اور آپ طے کروا کے رائے, اور اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے, اللہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے. اپنے گھونسلے سے تو نکلتے ہیں نا, خالی پیٹ نکلتے ہیں, ان کے پاس اسٹوریج کی کیپیسٹی تو نہیں ہوتی, خالی پیٹ نکلتے ہیں, شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. تم اگر اللہ پر توکل رکھو, ایسے اللہ تمہیں رزق عطا فرمائے گا. تو حلال پر اکتفا, گھر میں اگر حرام آ رہے ہیں تو ہم اپنے آپ سے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, اور یہ مرد کی تو ذمہ داری ہے کہ اس کی فکر کرے, یہ بیوی کی بھی ذمہ داری کہ وہ توجہ رکھے. اولاد کو شعور اللہ نے دیا تو اولاد بھی توجہ رکھے. گھر میں ابا حرام نہیں آئے گا, کم پہ گزارا کر لیں گے, روکی سوکی پہ گزارا کر لیں گے, مگر حرام گھر میں نہیں آئے گا. اس بات کی طرف توجہ کا معاملہ رہنا چاہیے. اسی طرح جیسے حلال سے کمانا ہے, خرچ بھی حلال میں کرنا ہے, جائز میں کرنا ہے, حرام میں خرچ نہیں کرنا. یعنی کہ کمائے تو ماشاءاللہ بڑی محنت سے, خون پسینے کی کمائی سے حلال کمائی گھر میں آ گئی الحمدللہ, لیکن شادی بیاہ کے فضول خرچے چل رہے ہیں, شادی بیاہ کے موقع پر دکھاوے کے لیے نہ جانے کتنا کچھ خرچ کیا جا رہا ہے, میت کے موقع پہ بدعات کے نام پر خرچ پہ خرچ کیا جا رہا ہے, نمود و نمائش کے لیے برانڈ ورشپنگ ہو رہی, برانڈ کی بندگی ہو رہی ہے, استغفر اللہ, برانڈ کانشیس اتنا ہو گئے لوگ. نہ بھائی نہ, مسلمان اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا امتی, کتنی بھاری ذمہ داری اس کے کاموں پر ہے, اتنا فضول پیسہ اس کے بعد برباد کرنے کے لیے. تو جائز میں خرچ ہوگا, ناجائز میں نہیں. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، نعمتوں کے بارے میں سوال ہونے کا، اور کہاں سے کمایا، کہاں سے خرچ، کہاں خرچ کے، اس کا بھی سوال ہونا ہے. اسی طرح گھر میں عبادات کا اہتمام جیسے ریاست والوں نے کرنا ہے، اسی طرح گھر کے سربراہ نے بھی کرنا ہے. مردوں پر تو لازم ہے کہ وہ باجماعت نماز میں آئیں، اس کا اہتمام کریں، خواتین گھروں پر ادا کرتی. ہاں ہم قائل ہیں جہاں کہیں خواتین کے لیے با پردہ اہتمام ہو، بالخصوص جمعے میں وعظ و نصیحت ہوتا ہے، عید کے موقع پر وعظ و نصیحت ہوتا ہے، یہ جیسے ابھی بیان کی شکل ہے، خواتین پردے میں موجود ہیں، وہ سن بھی رہی ہیں، مغرب بھی انہوں نے ادا کر لی، ٹھیک ہے. البتہ ان پر اس طرح لازم نہیں کی گئی جیسے کہ مرد و جماعت کی پابندی، لیکن مرد جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، کوشش کرے نوافل گھر میں پڑھ لے، سنتیں گھر میں ادا کرے تاکہ گھر والوں کو بھی ترغیب ہو، گھر والوں کو بھی شوق دلایا جائے. اور بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کی تلقین کرنی، 10 سال کا ہو تو کیا کرنا ہے، ہاں تھوڑی سختی کرنی، مار دھاڑ نہیں کرنی، تھوڑی سختی کرنی. بچوں کے بستر الگ کر دیں، اور سختی سے مراد کیا ہے، ہاں جی ایگزامس کے دنوں میں سختی ہوتی، ابھی تو فیفا چل رہا ہے نا، لیکن ابھی بچوں کے ایگزامس لگے ہوئے نہیں لگے ہوئے، اگر ابھی بچوں کے ایگزامس لگے ہوئے ہوں تو فیفا چلے گا گھر میں، بولیں 2020 چلے گا؟ ارے بچے کو بھی سمجھ آ رہی ہے، دیکھیں ماشاء اللہ کتنا پیارا بچہ ہے. یہ بچے فطرت پر ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سر میں جواب دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ بڑے تو جواب نہ دیں، ان کو ذرا مشکل لگ رہا ہے. وہ نہ فیفا چلے گا نہ 2020 چلے گا، اور شادی کے مواقع بھی ایگزامس کے دنوں میں نہیں رکھے جاتے، کیا خیال ہے جی، بڑا لمبا چوڑا پروگرام ہوتا ہے نا، بچوں کے ایگزامس آ جاتے ہیں اصل میں. کیمبرج والوں کے کب آتے بیٹا، کیمبرج کے ایگزامس کب آتے ہیں؟ ہاں اب تو عید کے بعد ہونے، بیچاروں کی عید بھی نکل جاتی بیچاروں کے، مجھے بڑی ہمدردی ہے. باقی مارچ اپریل میں ٹھیک ہے، نہیں نہیں ان دنوں میں شادی نہیں رکھنی. کیوں جی، بچوں کے، سبحان اللہ اتنے ہم کانشیس ہیں. ایسے میرے لوگوں کو دیکھا کہ بچہ انگلش میں تھوڑا کمزور ہوا ہے اسلامک اسکول کے اندر، ہٹاؤ حفظ سے بھائی جلدی سے، سبحان اللہ حفظ سے ہٹا دو، بچے کی انگریزی کمزور ہو رہی ہے، اتنے ہم کانشیس ہیں انگلش کے بارے میں، سبحان اللہ. پہلا سوال قیامت کے دن کس کے بارے میں، انگلش کے بارے میں، میتھس کے بارے میں، پہلا سوال. نماز کے بارے میں ہم کتنے کانشیس ہیں، ہاں یا نا، ہیں کانشیس؟ تم کیا ہیں آخر، تو کیا ہمارے گھرانے نیک ہیں؟ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، جس نے اسے ہٹا دیا اس نے دین کی عمارت کو ہٹا دی. نماز نہیں تو دین کی طرح ہے آپ کا میرا. تو 7 سال کا ہو تو تلقین کرو، 10 سال کو دین میں سختی تو نہیں ہے، سبحان اللہ. بڑے ہم لوگ ماشاء اللہ سمجھدار ہیں، ہمیں آیت یاد ہے، ہمارے سیاسی ورکر سے لگائی آیتیں شہر کے اندر، سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین، اردو میں دین میں کوئی جبر نہیں، انگلش میں دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن، سب کو یاد ہے دین میں کیا نہیں ہے، جبر نہیں، سبحان اللہ. او بھائی دین قبول کرانے میں جبر نہیں ہے، کسی کو گن پوائنٹ پہ اسلام قبول نہیں کراؤں گا، لیکن جو قبول کر لے گا اس سے عمل کرواؤں گا. کسی کو گن پوائنٹ پہ اسکول میں ایڈمیشن نہیں دلواتے اسکول والے، لیکن جس بچے کو ہم نے اسکول میں ایڈمیشن دلوا دیا وہ کہتے ہیں 7:30 اندر ہوگا یہ اسکول کے، اور 7:31 واپس، ہایا نا. کبھی ہم نے کہا کہ دین میں جبر نہیں، کہا کبھی کسی نے؟ آفس کا ٹائم کیا ہوتا ہے، 9:00 3 دن 9:15 جائے کیا ہوتا ہے، بولے نا ایک دن کی سیلری ڈیڈکشن، آپ کہے لا اکراہ فی الدین، کہتے ہیں کبھی؟ تو سارا جبر محسوس کدھر ہوتا ہے، دین میں. حالانکہ ہر جگہ جبر چل رہا ہے، 9 بجے ان ہونے کا جبر چل رہا ہے، 7:30 اسکول میں ان ہونے کا جبر چل رہا ہے، 40% مارکس لینے کا جبر، 40 سے نیچے فیل. اب تو آگے نا گریڈنگ سسٹم، 33 والا گیا اب 40 والا آئے گا. آپ اور ہم کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ جبر کہاں سے، سارا جبر لوگوں کو کہاں نظر آتا ہے، دین میں، سبحان اللہ. ایسا نہیں ہے، جتنی بچے کی میتھس کے لیے سختی ہے، جتنی بچے کی، باقی آپ پڑھائیں بچوں کو، کوئی ایشو نہیں ہے، ہم کوئی منع نہیں کرتے اس کو، مگر اس کو ایک بعمل مسلمان تو بنائے. وہ کل سائنس پڑھے تو خدا کو تو پہچانے، انکار تو نہ کرے خدا کا. وہ فزیولوجی کو، سائیکالوجی کو پڑھے تو خدا کا انکار تو نہ کرے اور خدا کو پہچانے. یہ تو ڈالی بیج اس کے اندر ہم. بہرحال تو گھر میں نماز کا اہتمام ہے جی، مرد ہے تو وہ سنت نوافل کبھی جب موقع ہو گھر میں پڑھے، اور گھر والوں کی نماز کی فکر کرے، زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو اس کی فکر کرے، روزے کا معاملہ ہے تو اس کی فکر کرے. ترغیب دلائے. جیسے چھوٹے بچوں کو 7 سال کی عمر کیا 4-5 سال کی عمر سے شروع کرا دیتے نا, مقصد کیا ہوتا ہے, جب بالغ ہو تو فرض ہو تو پکا مسلم نمازی ہو جائے. اسی طرح جب رمضان شریف ہے تو چھوٹے بچوں کو, ہماری والدہ بھی کرتی تھی, بہت سی خواتین کرتی ہیں, آدھے دن کا روزہ, پتہ ہے آپ لوگوں کو, جی صبح سحری کروا دی, 12 بجے اوپن کروا دیا, یا دوپہر کا کھانا کھلا کے کلوز کروایا, افطار بھی اوپن کروا دیا. یہ وہی ہے کہ بھائی تلقین, چلو تھوڑا تھوڑا شروع کروا دو. تو یہ ماحول بنے, یہ مزاج بنے گھر کے اندر, مزاج اصل میں مقصود ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے. اچھا چلتے ہیں رسول اللہ کے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر بڑی پیاری پیاری لوگوں کی تحریریں ہیں, پریزنٹیشنز ہیں, لیکچرز ہیں. ایک صاحب نے عالم عرب میں کتاب لکھی چھوٹی سی, ایک دن رسول اللہ کے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم, بڑا پیارا ہے, ایک دن رسول اللہ کے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل تو ہمارے یہاں چلتا نا ایک دن فلاں کے ساتھ, ٹھیک ہے, وہ سب کو معلوم ہے. تو ایک دن رسول اللہ کے گھر میں, وہاں رات کیسی ہوتی تھی, وہاں دن کیسا ہوتا تھا, وہاں نمازیں کیسی ہوتی تھیں, وہاں اللہ کا ذکر کس طرح ہوتا تھا, ہاں گھر والوں کے ساتھ حضور وقت کیسے لگاتے تھے, گھر والوں کے ساتھ کیا کرتے تھے, گھر والوں کے معمولات میں کس طرح ہاتھ بٹاتے تھے, گھر والوں کا مزاج بھی آپ جانتے تھے, گھر والوں کے مزاج سخت سے واقف تھے, گھر والوں کی تربیت کا اہتمام کرتے تھے, گھر والوں کی جو کوئی حاجت ہوتی حد تر امکان پورا کرتے, اور اگر کبھی اونچ نیچ کا معاملہ ہو جاتا تو بٹ اونچ نیچ مثبت انداز میں کہہ رہا ہوں, یعنی صبر کا موقع آ گیا, جہاں برداشت کا موقع آ گیا, تو بڑے خوبصورت انداز سے اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلاتے. ہم تو بڑے کمزور ہیں. اما عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہا, رات کا قیام حضور کا بڑا طویل ہوتا, اتنا طویل ہوتا کہ جب حضور سجدہ کرتے, حجرہ چھوٹا تھا, میں اپنی ٹانگ کو کھڑا کر لیتی تھی, حضور کا سجدہ بہت طویل ہوتا, اور جب سجدہ طویل کر کے حضور طویل قیام کی طرف جاتے تو میں ٹانگ کو سیدھا کر لیتی, کیونکہ حضور کا قیام بڑا طویل ہوا کرتا تھا. اما عائشہ یہ بھی ذکر فرماتی کہ حضور علیہ السلام رات کو بھی فلاں فلاں معمولات ادا کر کے سوتے تھے, جس میں اذکار اور دعائیں اور تلاوت بھی شامل ہے, تلاوت بھی شامل ہے, اور پھر قیام اللیل کا معاملہ بھی ہوتا, اشراق کا معاملہ بھی ہوتا. ہاں اما عائشہ نے کبھی یہ بھی فرمایا, کبھی اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لاتے اور میرے پاس کچھ پیش کرنے کو ناشتے کے لیے نہ ہوتا. اب امت کی ماں پر کیا گزری ہوگی, ذرا غور کریں, کچھ ہے ہی نہیں ناشتے کے لیے. تو اللہ کے رسول فرماتے کوئی بات نہیں, میں آج روزے کی نیت کر لیتا ہوں, اس کو میں نے کہا تھا اونچ نیچ ہو گئی, ناشتہ پیش کرنے کو نہیں, مسئلہ نہیں, میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں. سبحان اللہ, گھر والوں کے مزاج سے واقف تھے. بڑی مشکل بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. اللہ کے رسول فرماتے عائشہ مجھے خوب پتہ ہے کہ تم مجھ سے کب راضی ہوتی ہو اور کب ذرا کچھ ہلکا پھلکا دوسرا معاملہ ہو جاتا ہے. اچھا آپ کو کیسے پتہ, بتائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے خوش اور راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اور ایسے ہیں. اچھا اور اگر اس کے برعکس ہوتا تو تم کیا, میں کیا کہتی ہوں, فرمایا تم کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم ایسا ہو گیا ہے, تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آج کچھ معاملہ ڈفرینٹ ہو گیا. اب ایک اگلا واقعہ ہے, وہ تو نہیں جنید جمشید محروم نے سنایا تھا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے اب لوگوں کے تحمل نہیں رہا, بہرحال احتیاط بھی کرنی چاہیے بیان میں, مگر لوگوں میں تحمل اٹھ گیا. وہ اللہ نے یہ زندگی سامنے رکھی, اس گھرانے کو سامنے رکھا ہے ہم سب کے لیے. اب ایک دن کیا ہوا, اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے حضرت عائشہ کی آواز بلند, حضرت عائشہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہی اور اللہ کے رسول سن رہے ہیں اور ان کو بولنے دیا, اندر کی بات باہر نکالنے دی. حضرت ابوبکر صدیق انٹر ہوئے اور دوڑے اماں عائشہ کی طرف ان کو لگانے کے لیے کچھ, اللہ کے رسول درمیان میں آ گئے, کہا چھوڑ دو. حضرت ابوبکر صدیق چلے گئے, اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اگر آج میں نہ ہوتا تو تمہارے ابا نے تمہاری پٹائی لگا دینی ہوتی. اب یہ گھرانہ انسانوں کا ہے, ہاں یہ ہے سب سے بہترین گھرانہ. اس گھرانے کی یہ پرائیویٹ لائف ہمیں منتقل ہوئی ہے, کیوں, ہم نے بھی زندگیاں گزارنی, اس سے آگے کے واقعات ہمیں ملتے ہیں, وہ تو بہرحال ہر جگہ بیان کرنے والی بات نہیں ہے. اور خود اما عائشہ سے امت کو 2210 احادیث ملی ہیں. کتنی, 2210. یہ اللہ کے رسول کے اتنے جو نکاح تھے نا, ان نکاحوں کی بڑی برکتیں, بڑی حکمتیں, بڑے مقاصد, بڑے فوائد ہیں. ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہے, رسول اللہ علیہ السلام کے پاس, بعض اہل علم نے لکھا 23 برس کی نبوی زندگی ہے نا آغاز وحی کے بعد, جبرائیل 50,000 مرتبہ آئے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا عجیب لگ رہے کوئی کیلکولیٹ کر کے بتائیے گا کہ پر ڈے کتنی مرتبہ ہوا. تو قرآن حکیم کے علاوہ حضور پر احادیث یعنی وحی آئی ہے جس کو ہم احادیث کہتے ہیں. تو اما عائشہ نے 2210 احادیث امت کو منتقل کی ہیں. یہ اتنا بڑا ورثہ حضور سے امت کو منتقل ہوا, اور اس پہ ظاہری سی بات ہے گھر کی بات بھی آئے گی, اور اللہ نے آنے دی اور رسول اللہ نے جانے دی, سبحان اللہ. کوئی موقع تھا. ایک اور بات, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت یاد کرتے تھے اللہ کے رسول کی حدیث کو, لکھتے بھی تھے. تو لوگوں نے کہا تم ہر بات کو لکھ لیتے ہو, اللہ کے رسول کبھی کسی معاملے میں ہو, کسی کیفیت میں ہو, بات پہنچی حضور تک, اللہ کے رسول نے فرمایا لکھو اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا, لکھو اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اگر نجی جس کو آپ ہمیں پرائیویٹ لائف کہتے ہیں وہ بھی ہم تک پہنچی ہے, وہ نبوی تعلیم ہے جو امت تک پہنچی ہے, جس میں احساسات اور جذبات کا لحاظ رکھنا. پوچھا گیا اللہ کے رسول گھر میں کیسے رہتے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے تو کبھی ہوتا نا جی حضرت بڑے تھک کر آئے ہیں, میں بھی شامل آپ بھی شامل ہم سب مرد شامل اس کے اندر, بڑے تھک کر آئے ہیں, بڑا روب ہے, بڑا دبدبا ہے, بچے بےچارے دبک جاتے ہیں, بیوی شاری بےچاری کے کونے میں چلے جاتی ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے شاید ایسا نہیں. کیسے اللہ کے رسول گھر میں رہتے؟ اما عائشہ فرماتی ایک عام انسان کی طرح رہتے, ایک حصہ رات کے قیام کا تھا, کچھ حصہ آرام کا تھا, کچھ حصہ ہمیں وقت دینے کا تھا. اچھا اور کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول برتن اٹھا لیا کرتے تھے, اگر کبھی بکری ہوتی دودھ نکال لیا کرتے تھے, اپنے جوتے میں کچھ مرمت کر لیا کرتے تھے. یہ اللہ کے رسول کی گھر کی زندگی ہمارے سامنے آ رہی. آج اگر گھر کے کام کوئی کر لے, اب یہ جملے بھی پرانے ہو گئے نا, اب تو مساوات اور فریڈم کی بڑی باتیں آ گئی ہیں. آج اگر کسی مرد کے بارے میں پتہ چل جائے کہ گھر کے وہ کچھ کام کرتا ہے تو ہمارے کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں, جوروں کا غلام, زن مرید, انا للہ و انا الیہ راجعون. اب بہت توجہ رکھیے گا, یہ مسکراہٹ تو چہرے پر آ گئی. رسول اللہ کے بارے میں باتیں معلوم ہونے کے بعد اگر گھر کے کام کرنے والے کسی مرد کو, جو گھر والوں کے لیے کر رہا ہے وہ, کوئی زن مرید اور جوروں کا غلام کہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے, کہاں تک زد جائے گی اس کی. بہرحال تو یہ اللہ کے رسول کے گھرانے میں عبادات کا ذکر بھی ملے گا, خوش فہمی معاف کیجیے گا, خوش کیفیت کا ذکر ملے گا, اچھے انداز سے ذکر ملے گا, کبھی مزاح کا پہلو بھی مل جائے گا, گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹانے کی بات بھی ہو جائے گی, گھر والوں کے آرام کا خیال رکھنا. میں بڑا تھک کر آیا تو اللہ کی بندی جو صبح سے لگی ہوئی ہے اسے ٹائم پاس کیا بھائی؟ کیا اس نے گھر کے کاموں کو دیکھا ہوگا؟ چلے جن گھرانوں میں سہولت ہے, ملازمائیں موجود ہیں, بھارت اس کے باوجود ایک وقت تو لگتا ہے نا, بچوں کو سنبھالنے کی باتیں ہیں, کوئی آسان کام ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام اگر گھر میں آتے کسی وقت ایسا وقت ہوتا کہ کوئی سونے کا وقت ہے تو آہستہ سے گھر میں داخل ہوتے اور سلام اتنی آواز سے کرتے, سبحان اللہ, گھر میں داخل ہو کر بھی سلام کرنا چاہیے نا, گھر والوں کو بھی سلام کرنا چاہیے, تو اتنی آہستہ آواز سے سلام کرتے کہ اگر کوئی سو رہا ہو تو سن نہ سکے اور کوئی جاگ رہا ہو تو وہ سن لے. اتنا گھر والوں کے آرام کا خیال بھی اللہ کے رسول علیہ السلام رکھا کرتے تھے. البتہ یاد رہے اس گھرانے میں دو دو مہینے چولہے بھی نہیں جلے. عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہ دو دو مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, فاقے ہوتے تھے. یہ کیوں آخر؟ یہ الگ موضوع ہے اپنی جگہ. اس گھرانے نے اعلی ترین مشن کو اختیار کیا تھا, اور وہ اعلی مشن تھا یہ, هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدى مکمل ہدایت نامہ قرآن حکیم دے کر, ودین الحق دین حق دین اسلام دے کر, ليظهره على الدين كله تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. اس اللہ کے دین کو پہنچانا دعوت, اس اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا, یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا. اللہ کے رسول اور آپ کے گھر والے اس کام میں آپ کے شریک حال تھے. اسی لیے رسول اللہ علیہ السلام کے نکاحوں کی تفصیل آپ پڑھیں گے تو زیادہ نہیں ملے گی, وہاں کو زیادہ ہوا ہی نہیں, سادگی سے نکاح ہوئے ہیں. رسول اللہ کی بیٹیوں کے نکاحوں کی تفصیل پڑھیں گے بہت تھوڑی سی ملے گی، زیادہ تفصیلات نہیں ملیں گی، کیونکہ وہاں نکاح بڑی سادگی سے ہوئے تھے. کیوں؟ وہاں بہت بڑا مشن تھا جس میں گھرانہ لگا ہوا تھا، تو باقی معاملات وہ بڑی سادگی سے انجام دے لیا کرتے تھے. حد تو یہ کہ زکوٰۃ کا ذکر تو آ گیا تھا، رسول اللہ علیہ السلام نے کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کی. اتنا مال جمع ہی نہ ہوا کہ جس پہ زکوٰۃ لاگو ہو، کہ جس کو یعنی زکوٰۃ دینا پڑے. حضور نے تو اس سطح پر زندگی گزاری ہے. بڑا پیارا جملہ خاتون کا ہے، بڑا قیمتی ہے. وہاں معیار زندگی نہیں، معیار بندگی بلند تھا. وہاں معیار زندگی نہیں، معیار بندگی بلند تھا. آج معیار زندگی بہت بلند ہو گئے تو معیار بندگی نیچے رہ گیا. تو ہمیں معیار زندگی کو نہیں، معیار بندگی کو بلند کرنا ہے. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ تو حضور کے گھرانے کا تھوڑا سا ذکر ہے. اب ایک وہ تفصیل جس میں جانے کا موقع نہیں، صرف اشارتاً بات کہ جب نکاح ہوگا زوجین شوہر بیوی، ان کے لیے بہت ساری ہدایات. اولاد ہو جائے اس کے بارے میں ہدایات، اولاد کو ماں باپ کے بارے میں ہدایات، پھر رحمی رشتے جو کلوز سرکل میں ہیں ان کے بارے میں ہدایات، شوہر بیوی کے لیے ہدایات. وہ نکاح کے خطبے کے موقع پر بھی بیان کی جاتی ہے، بیان کی جانی چاہیے. درگزر کا معاملہ، عفو درگزر کا معاملہ، مرد کو اگر بڑا بنائے تو وہ بڑے پن کا ثبوت پیش کرے. کفالت کی ذمہ داری بھی ہے، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھے. بیوی کی ایک ادا پسند نہیں آتی، دوسری تلاش کر لے، اس میں خیر ہوگی. قرآن پاک کہتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مرد کو کہتے ہیں کہ تم اس سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. حضور کا اخلاق سب سے بڑھ کر گھر والوں کے لیے بہترین تھا. ہمارے اکثر و بیشتر ہم اخلاق گھر سے باہر چھوڑ کر گھر میں آتے ہیں، چھوڑ کر نہیں، لے کر اخلاق کو گھر میں آنا. بیویوں کو کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. اس قدر بیوی پر شوہر کی اطاعت کو لازم کیا. کیوں؟ اس گھر کو مضبوط کرنا ہے. یہ دونوں کا تعلق مضبوط ہوگا، اور قربت والا جو قرآن کی آیت تلاوت کی گئی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم بیویاں، وہ بیویاں تم شوہروں کے لیے لباس اور تم شوہر ان بیویوں کے لیے لباس ہو. جتنا اس جسم اور لباس میں قربت، اللہ ان دونوں میں قربت دیکھنا چاہتا ہے. رحمان قربت دیکھنا چاہتا ہے، اور شیطان توڑنا چاہتا ہے. اس کے حملوں سے چوکندہ رہنے کی ضرورت ہے. اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اولاد عطا فرما دی، ماں کا بھی رول ہے بہت بڑا، باپ کا بھی رول ہے بہت بڑا. جی، کفالت کی ذمہ داری جس میں اخراجات ہیں اصلاً وہ شوہر کے باپ کے ذمے ہیں، مگر پروان چڑھانے والا پہلو، اول تربیت کرنے والا پہلو، وہ زیادہ ماں کے ذمے ہیں. نیپولین بڑا یاد رہتا ہے، اس کا کوٹ پہلے آ چکا، بہترین مائیں ہوں گی تو بہترین قوم میسر آئے گی. اب مائیں کدھر ہیں؟ کئی مرتبہ کارپوریٹ سیکٹر کے اندر ہیں، بوتیک انہوں نے کھول رکھا ہے، آن لائن بزنس کے اندر ہیں، کلب کی زندگی ہے، ادھر ادھر ہیں. اور بچے کدھر ہیں؟ ڈے کیئر سینٹرز کے اندر ہیں. ایک ایک سال کا بچہ وہ چوچو اور وہ بوٹل لے کے جو ہے وہ ایک ڈے کیئر سینٹر گیا تھا. کبھی کبھی اسکولوں میں گئے تو اس طرح کی آوازیں لاہور میں آئیں، تو ایک چھوٹا سا ہم نے پڑھا تھا کوٹ، بلکہ چھوٹا سا واقعہ. کچھ عرصے پہلے تک اگر کوئی ماں کسی بیٹے کو کہہ دے کہ تیرا دودھ نہیں معاف کروں گی تو ہم پریشان ہو جاتے تھے نا، ماں معاف تو کر دو، میں تو مر جاؤں گا. ہاں یا نا؟ ایک ماں کہنے لگی تو بچے نے آگے سے کمر ڈبے کا بلایا تھا. یہ جملے چل رہے ہیں مارکیٹ میں، ڈبے کا بلایا تھا اماں، تمہارے ادھر ٹائم نہیں تھا ہمارے لیے. استغفر اللہ. کیونکہ اس بچے کو پھر بھی کہیں گے اگر ماں نے باپ نے غلطی کی ہے تو تمہارا غلطی کرنے کے لیے جواز نہیں بنتا، تم نے اپنی اولاد والی ذمہ داری کو ادا کرنا ہوگا. بہرحال تفصیل ہو جائے گی اس میں. تو ماں باپ کو پھر اولاد کے بارے میں، اور اولاد کے بارے میں اہم ترین تقاضا کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، گھونسلہ چڑیا بھی بنا لیتی، اور شروع شروع میں کھلانا پلانا بلی بھی اپنے بچوں کے لیے کر لیتی. تو چڑیا جتنا بلی جتنا کام کرنا کوئی بڑی بات نہیں. گھر بنا دیے، بچوں کو کھلا دیا پلا دیا، لباس دے دیے، اسکولنگ کروا دی، بیمار ہوئے تو یہ کر دیا. یہ تو جانور بھی کر رہے ہیں، مائنڈ نہ کیجیے گا، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. جو کام ہم چھوڑ دیتے ہیں، لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ دلاتا ہے. سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پورا قرآن کریم پڑھ جائیے، کہیں نہیں ملے گا اولاد کے لیے گھر بناؤ، کہیں نہیں ملے گا کپڑوں کا انتظام کرو، کہیں نہیں ملے گا بیمار ہو جائے تو ان کی دوا کا انتظام کرو، کہیں نہیں ملے گا اسکولنگ کراؤ، کہیں نہیں ملے گا ڈگری نہ دلواؤ. کیوں؟ یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں. सभी लोग कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं। गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट के बजट का 2% भी तालीम पर नहीं लगता, और हमारे प्राइवेट सेक्टर के तालीमी इदारों का हम लोग 40-40% भुगतते हैं अपनी सैलरी के अंदर, हाँ या ना? वो 2% भी गवर्नमेंट नहीं लगाती, आम आदमी मिडिल क्लास से 40% बच्चों की तालीम पर लगाता है। तो ये तो खूब हो रहा है, बच्चों की तालीम, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों के स्कूल, बच्चों का कॉलेज, बच्चों की यूनिवर्सिटी, और वह तो मुल्क से बाहर सेटलमेंट, फिर बुढ़ापे में तड़पना तरसना, बहरहाल उनके कपड़े, उनकी बीमारी में उनका इलाज, उनके लिए घर का मामला, एसी लगाना, हीटर लगाना, गीजर लगाना, ये करना वो करना, इसके लिए कोई आयत कुरान करीम में नहीं मिलेगी, इसकी जरूरत ही नहीं है। सब कर रहे हैं, काफिर भी कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे वो क्या है, अपने आप और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र नहीं कर रहे, इसकी कुरान पाक तवज्जो दिलाता है। अब ये नुक्ता कहां आ गया, अब ये नुक्ता आ गया कि असल घर कहां गया भाई, आखरत का। यहां हर एक ने चले जाना है। हम इस अक्सर के दादा चले गए, किसी अक्सर कुछ के वाले चले गए, हम भी चले जाएंगे, हमारी औलाद भी चली जाएगी, सब चले जाएंगे, हर एक ने जाना है। को रुका है नहीं, को बचा है नहीं, तो ये घर हमेशा के नहीं है। उधर के घर की फिक्र करें। एक दफा अम्मा आयशा रोई, हुजूर के घर की बात है, रज़ी अल्लाह अन्हा, अम्मा आयशा रोई तो हुजूर ने पूछा क्या हुआ, कहा मुझे जहन्नम की आग में रुला दिया। मेरी और आपकी मां को इस पर रोना नहीं आया कि घर में 2 महीने के फाके हैं, मेरी और आपकी मां को इस बात पर रोना नहीं आया अम्मा आयशा को कि नाश्ते में पेश करने को कुछ नहीं, मेरी और आपकी मां को इस बात पर रोना नहीं आया कि घर में हीरे जवाहरात या मालो दौलत नहीं है। कभी मेरी और आपकी मां को इस पर रोना नहीं आया, मेरी और आपकी मां को, इस उम्मत की मां को रोना आया किस बात पर, जहन्नम की आग में रुला दी है। और ये बख्शे बख्शाए लोग हैं, उनका यह आलम है। हमारी औरतों को रोना आता है जहन्नम की आग से, हमारे मर्दों को, हमारे बच्चों को? पाकिस्तान हार गया था, जिम्बाब्वे से आ रहा था मैं, एक जगह बैठा हुआ था किसी घर में, वो स्क्रीन पे मेरा थोड़ा लिहाज करके उन्होंने आवाज बंद कर दी थी, टीवी तो नहीं रोका, क्रिकेट तो नहीं रोक दी उन्होंने, वो हार गया तो रो रहे घर वाले बैठकर, मैं पागल हो गए यार तुम लोग, पाकिस्तान आ गया जिम्बाब्वे और सेमीफाइनल में पहुंचा तो वो क्या, हमने पूरी कौम खुश हो गई, वो लेवल पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छी है, और शुरू में क्या थी, बिल्कुल ही थर्ड क्लास, और जब फाइनल में हार गया फिर रोना धोना शुरू हो गया। मैं मजाक नहीं कर रहा, हम लोगों के तो स्टैंडर्ड्स ही सेट हो गए, क्रिकेट पे रो रहे हैं, आईफोन फला नहीं मिला तो रो रहे हैं, क्या करें, 25 लाख का खर्चा किया बस एक ही बैंक्वेट के अंदर बच्ची की शादी पर, क्या करें, हालात बड़े अच्छे नहीं है, बड़ा गुजारा नहीं हो रहा, 25 लाख ही लगाया हमने, बोलो ना इसके ऊपर, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीर। हमारे रोने ये हैं, और मेरी और आपकी मां का रोना क्या है, जहन्नम की आग में रुला दे। और अल्लाह के रसूल किस पर रोते थे, इस उम्मत के गम की वजह से रोते थे, या रब्बी उम्मत, या रब मेरी उम्मत जहन्नम में ना जाए, ये अल्लाह के रसूल का गम था। उम्मत की मां जहन्नम की आग के खौफ पर रो रही, और अल्लाह के रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के गम पर रोते हैं। हमारे रोने धोने के दर है, मुझे भी पता, आपको भी पता है, ओ भाई उधर की फिक्र है कि नहीं, मैं आज मर गया मैं जन्नत जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, आपकी मेरी फिक्र है, आपकी मेरी टेंशन है, आप और मैं अल्लाह से जन्नत कितनी मरतबा दिन में मांगते हैं शौरी तौर पर, आप और मैं अल्लाह से जहन्नम से बचने की दुआ कितनी मरतबा करते हैं। अरे शेख साहब ने बात कही, आर वी रियली सिंसियर विथ अस, आर वी रियली सिंसियर विथ आवर फैमिली, क्या मुखलिस हैं अपने आप से, क्या वाकई हम अपने घर वालों के साथ मुखलिस हैं, तो बताओ इनकी जहन्नम से बचने की फिक्र है कि नहीं, इनकी जन्नत में जाने की फिक्र है कि नहीं। एक साहब से पूछा घर वालों के लिए क्या सोचा, तो कहा कि बस दो आयतें ये मैंने घर वालों के लिए सेट किए हैं, विजन हम लोग कहते हैं, विजन मिशन टारगेट कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर हम कहते हैं ना इन चीजों को, ये विजन सेट किया है, ये टारगेट सेट किया है, फतखुली फी इबादी बदखुली जन्नत ही, अल्लाह फरमा दे मेरे बंदों में दाखिल हो जा और अल्लाह फरमा दे मेरी जन्नत में दाखिल हो जा, ये टारगेट मैंने अपने घर वालों के लिए सेट किया है। आपका मेरा ये टारगेट है, तो नेक घराना कौन सा होगा, जो कल जन्नत में होगा, और सबसे नेक घराना इधर मोहम्मद मुस्तफा का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो आला तरीन मकाम पर होंगे, हम कहीं होंगे उधर जन्नत में या नहीं। اور کیسی ہے جنتی فیملی؟ قرآن پاک کی ایک آیت سورہ طور شروع میں شروع کی تلاوت کی گئی، بس تین منٹ میں بات مکمل کر رہے ہیں انشاءاللہ. سورہ طور کی آیت نمبر 21، والذین آمنوا واتبعتم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی. ہاں جی، جدی پشتی چلا رہے ہیں، کہیں کہ تعارف ہوتا ہے بھائی کب سے بزنس ہے، 100 سال سے بزنس ہے ہمارا، بھائی جدی پشتی چلا رہے ہیں، اللہ برکت دے، حلال کا کام ہے، اللہ برکت دے، ٹھیک ہے. لیکن نہیں، پروفیشن ہو، کریئر ہو، باپ دادا کا بزنس ہو، اس کی پیروی پر جنت نہیں. باپ اور ماں ایمان پر، اولاد ایمان پر، پھر آگے ایمان کے تقاضے جو کچھ تھوڑا بہت ذکر آیا. اگر ماں باپ ایمان پر، اولاد بھی ایمان پر، الحقنا بہم ذریتہم، اللہ بڑا پیارا بڑا کریم ہے، اللہ کہتے ہیں ملا دوں گا ان کو میں، وما التناہم من عملہم من شیء، ان کے عمل میں کمی نہیں کروں گا. کیا مطلب؟ جنت میں درجات بہت ہیں نا، تو کوئی اوپر، کو تھوڑا نیچے، کو تھوڑا نیچے، کو تھوڑا نیچے، نہ، اللہ سارے نیچے والوں کو ایلیویٹ کر کر اوپر کر کے لے جا کر سب سے اوپر والے کے ساتھ ملا کر جنت میں جمع فرما دے گا. وہ ہمیشہ کا گھر ہے، یہ دنیا عارضی ہے، 60-70-80 ختم، چھٹی. گریس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں کتنا ہے؟ 135-145 میکس. کو زیادہ کر لے کتنا جی رہے گا؟ 150-200. جنت کب تک کے لیے؟ ہمیشہ ہمیشہ. تو بڑے پاگلپن کی بات ہوگی میں تھوڑے سے کے چکر میں ہمیشہ کا لاس برداشت کر لوں، میں ذرا سی دنیا کی خاطر آخرت کی ہمیشہ کی زندگی برباد کر لوں، بھی وقوفی ہے، عقل مندی کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ السلام، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، انسان بنے، بندہ بنے اللہ کا، اور عمل کرو زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی ہے. تو نیک گھرانہ کون سا ہے؟ پڑھیں قرآن کریم کھول کر، سورۃ طور کی آیت 21 پڑھیں، ماں باپ بھی ایمان پر ہو، اولاد نے ایمان اور ایمان کے تقاضوں میں پیروی کی، اللہ وہاں جنت میں ملا دے گا. اور آخری بات اس زمین میں یہ ہے، اللہ کی زمین اللہ کے نیک بندوں سے خالی نہیں ہے، نیک ماحول کو اختیار کرنا چاہیے، اچھے ماحول میں جڑنا چاہیے، جیسے سب ہم اچھے ماحول میں نا، فیملیز بھی، خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سن رہے ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ، ادھر جڑیں گے تو یہ ایمان کی حرارت بھی ملے گی، ادھر جڑیں گے خیر کے ماحول میں، اجتماعی زندگی اختیار کریں گے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو مل جل کر ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو رول ادا کر سکیں گے، اور ادھر ہمیشہ کی زندگی کی فکر کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی بڑھوتری عطا فرمائے، میرے اور آپ کے گھرانوں کی حفاظت فرمائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھرانے کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے رہنمائی لے کر اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل کا، ہمیشہ کا، جنت کا نیک گھرانہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.